خدا آمده با شما سب خدا مند عالم ہے کہ جو آ رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی معاہدہ کر رہا ہے، عہد و پیمان کر رہا ہے، معاہدہ خدا مختلف ہے، لیکن خدا کے اس عہد و پیمان اور کانٹریکٹ کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، مراتب ہیں اس کے، معاہدوں کو الگ کر دیتا اوپر نیچے مختلف اس کے درجات ہیں ان شاء اللہ مراتب عهد پیمان و مرتبه اعلای اعلای او خواهیم دید. انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے خدا متعالم کے سہل و پیمان کے جو مختلف درجات ہیں اور جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اس پہ گفتگو کریں گے. انتخاب بس ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہم آپ کی بات بتائیں گے کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے منتخب کر لیا ہے. کس چیز کے لیے؟ اس معاہدے کے لیے، کھلی معاہدے، اس معاہدے کا عنوان کہ کھلی تقریب، اس معاہدے کا جو اصل عنوان ہے جس کو ہم ہیڈ لائن کہتے ہیں وہ یہ ہے جو بیان کریں گے اور اس کی کچھ جزیات ہیں.
کھلی معاہدے چاہیے،
اس معاہدے کا کھلی عنوان کیا ہے؟
معاہدے،
خدا نے جو معاہدہ کیا اس کا جو اصل عنوان ہے وہ یہ کہ تم میری ساتھ وعدہ وفائی کرو، میں تمہارا وعدہ وفا کروں گا. تم میرے ساتھ وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ وعدہ پورا کروں.
صحیح ہے نا؟
صحیح
ہے، واضح،
بہت خاصدار چیز ہے، واضح.
یعنی
اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ خدا کہہ رہا ہے میری طرف سے وعدہ وفائی میں کوئی رکاوٹ نہیں، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی وعدہ
وفائی میں،
میں اپنا وعدہ ہرگز جفا نہیں کرتا. لیکن ہم کیا کریں، یہ ہماری کیا کیفیت ہے کہ خدا بند عالم کی جانب سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ وعدہ وفا کرتا ہے، ہماری طرف سے مسئلہ ہے، ہم عہد و پیمان کرتے ہیں اور توڑ دیتے
ہیں.
ہم بہت زیادہ وعدے کرتے ہیں خدا کے ساتھ، لیکن اپنے وعدوں کو کبھی وفا نہیں کرتے. وفا کرنا تو درمیان ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے، اپنے عہد و پیمان کو یاد نہیں رکھتے. بس اصلی عنوان ہمارا یہ ہے جو خدا نے اس معاہدے کے اوپر لکھا ہے وہ یہ کہ تم میرے ساتھ وعدہ وفا کرو، میں تمہارے ساتھ وعدہ وفا کروں.
یا تمہیں وفادار ہو،
ہمیں جو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہمیں وفادار ہونا چاہیے. خدا کے اس وعدے کی مختلف تجلیاں ہیں، مختلف مراتب ہیں. اس عہد و پیمان کی ایک چیز دعا
ہے،
تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں قبول کروں گا معاہدہ. یعنی ایک طرف سے تمہیں وعدہ پورا کرنا ہے، یعنی مجھے پکارو، ادھرو نہیں مجھے پکارو، میری طرف سے وعدہ کیا ہے استجب لکم میں پورا کروں گا.
اس فاصلے نہیں،
اس کے درمیان دیکھتے ہیں کوئی فاصلہ نہیں ہے، خدا
یہ معاہدہ ہے،
یہ بھی معاہدہ ہے.
خدا خود کے وعدے بھی تو نے
کیا، خدا بند عالم نعوذ باللہ خلاف کرتا ہے اپنے وعدے کے،
یہ وفائی بھی تو نے
کیا، خدا کی نسبت بے وفائی کا تصور جائز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو
سکتا.
بس کون ہے تو بے وفا ہے، عزیز نوجوان اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جوانی کے ایام، جوانی کے دن وعدہ وفا کرنے کے دن، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل صاف ہے، آپ کا قلب پاک ہے،
ہرگز بھی یہ مت کہیے گا کہ ابھی چھوڑتے ہیں بعد میں خدا کیا صاحب والا وفا کریں گے. مثال فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی جوانی سے گزر گئے اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اس کو خدا کے ساتھ کیے گئے عہد پیمان کو پورا کر لیں گے, لیکن جب جوانی چلی گئی تو سب چل جائیں گے, پھر کچھ نہیں آتا. بس خدا نے ایک معاہدہ ہے مسلمان ہم سے کیا کہ میں پورا کروں گا اپنا وعدہ جب تم پورا کرو گے, یعنی وہ دونوں ہی تم پکارو گے میں جواب دوں گا. ہم حقیقت میں کتنا خدا کو پکارتے ہیں, اس میں کیا ہے کہ ہم بجائے اس کے دوسروں کے دروازے پہ چڑھائیں خدا کی درگاہ میں چلیں. دوسرا جو ہے وہ پیمان جس کا پتا نہیں تھا تم والا پورا کرو گے میں کروں گا, وہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. بس دوسری جو چیز ہے وہ شکر نعمت ہے, شکر کرنا, اور خدا نے تمہیں اجازت دی ہے تو تم آؤ اس راستے کی طرف آگے بڑھو. اگر تو اس نے اجازت دے دی آگے بڑھنے کی تو اس میں ایک چیز ہے وہ یہ کہ تم اگر شکر کرو گے لائن شکر تم لازیدنکم حتماً خدا پڑھائے گا. آقا نے ارشاد فرمایا یہاں خدا خود تمہارے اندر اضافہ کرے گا. یعنی جو ظاہری نعمت ہے فقط اس کی بات نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہو جائے گا, آپ میں اضافہ ہو جائے گا. یہ معاہدہ ہے
آپ شکر
میں نے جس نے تمہیں اجازت دی آنے کی, میں نے تمہیں راستہ دکھایا, تمہاری رہنمائی کی, تمہارے لیے چیزیں مہیا کی, اب اگر تم شکر کرو گے میں اضافہ کر دوں گا. اب تصور کریں اس بات کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے کوئی کام انجام دیتے ہیں اور وہ آتا ہے آپ کا شکر ادا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے شکر گزاری کے انداز سے کیا ہوگا, اس کی اہمیت آپ کی نگاہ میں مزید بڑھ جائے گی, آپ اس کا تعاون مزید جاری رکھیں گے, اس کو جو چیز دیجیے مزید اضافہ کریں گے, اس کی اہمیت آپ کی نگاہ میں بڑھ جائے گی.
درست ہے نا,
محسوس ہے یہ بات واضح.
اللہ
باتوں کی وضاحت ضروری ہے لیکن میں بھی نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ہم نے خدا وغیرہ جو اہل الرحمان جو سمائن کی مراتب ہیں اور آگے تری جو درجہ ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ.
یہ کیا معاہدہ استقبال
یعنی اہل الرحمان نے ایک اور وعدہ جو خدا وفا کرے گا استغفار سے متعلق ہے. استغفار کی دو قسمیں, ایک فقط زبان کے اندر رہتا ہے اور ایک جو ہے وہ عملی قلبی استغفار ہے.
استغفار
زبانی طور پر بھی استغفر اللہ کرنا اچھا ہے, بشرط یہ کہ اس کے اندر صداقت پائی
جائے. بہت زبان کو کہ استغفر اللہ باطن کو پھر نہ استغفر اللہ, یعنی
یعنی اگر ایسا ہو کہ زبان تو آپ کی کہ استغفر اللہ مگر دل میں ایسا کوئی جذبہ نہ ہو, یعنی دل سے آواز آ رہی ہو اللہ استغفر اللہ, پھر کیا
ہے اور یہ چاہیے کرو کہ میں نے یہ نہ سنوں اس کی پڑھ کر دیا او یا مجھے نفس ہے جو زور پہ بنا ہو دے تو میں یستغفر اللہ لبدل اللہ ابواباً رحیمہ.
رحیم ما خلاص کردی؟
جرم رو خودش کردی؟
به شما کردم دیگه نمی کنم. اگر این کار رو کردی در وجد الله حبابا رحیما، می خواهی یا که خدا تنباب است رحیم.
آیه کریمه نے ارشاد فرمایا، تیسری بار بیان کرنے کے تیسرا عہد و پیمان کیا ہے؟ تقوا. اس کا بیان کرنا قرآن کریم کی آیت ہے، جس میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر جس نے کوئی گناہ کیا یا اپنے نفس پر زیادتی کی یعنی ظلم کیا، اس کے بعد اس نے استغفار کی تو خدا وند عالم کو بہت بخشنے والا بہت رحیم پاؤ.
خدا پر مذنبی راہ رو باز کرتے بنتا،
حتی یہ معاہدہ گناہگاروں کے ساتھ ہے، خدا گناہ کرنے والوں سے عدل عمل کر رہا ہے.
یعنی سوہن
یعنی جس نے پورا کام انجام دیا،
اور یاد دین
اور جس نے ظلم کیا
نفس
اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا
استغفار
یہ بھی معاہدہ ہے کہ جس نے کوئی برا کام کیا یا اپنے نفس پر زیادتی کی اور اس کے بعد استغفار کر لی، خدا بند عالم کو بہت بخشنے والا رحمان پائے.
چاروین معاہدے
چوتھا معاہدہ
یہ
چیزیں ذہن نشین بھی رکھیں اگر ممکن ہو، میں نے جیسے کہنا لکھ بھی لیں تاکہ یاد رہے.
چاروی معاہدے کے قدم و مبارسے لگم اور دیگیان کرتے مرو پہ حسابا کرتے یہاں اس کے یاد اوپر.
چوتھا معاہدہ جس کو خدا وفا کرے گا اگر ہماری طرف سے وفا ہوگا وہ یہ کہ اس نے ذکر کی بات کی، یاد کرنے کی بات کی ہے.
بعد کرو نہیں
چوتھا معاہدہ یہ ہے، فذکرونی تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا.
ہم ہمیں چھنی نہیں
کیا ہم ہیں اس طرح ذکر خدا کرتے ہیں؟
دیکھ کو بات اور ندل کے اندر بیت صاد و خر باشد و ضیاء و اقا اندر دل که وقت بیچاری جز خدا اندرون نباشد. این دل نیست که بابا، این گل، این ده، همه چیز توش الا یاد.
فارسی کا ایک شعر آپ نے پڑھا جس میں ترجمہ اس طرح سے کہ یہ دل وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر گدا گھوڑا اور دنیا کی محبتیں اور اس طرح کی چیزیں ہوں، دل وہ ہے کہ جو مختلف اور خطر راستوں میں گھرے تب بھی فقط اس کے دل میں خدا کو نیا
سکتی
ہے. کتنے اب تک ہم نے عہد و پیمان بیان کیے؟
چار.
پہلا دعا تھا تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا،
دو شکر نعمت میں شکر گزاری کروں گا،
دوسرا نعمت کی شکر گزاری کہ تم شکر کرو میں اضافہ کروں گا. چوتھا ہے تو پیمان خدا کا جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ کیا استغفار سے متعلق ہے کہ جس نے برا کام کیا اپنے نفس کو ظلم کیا پھر توبہ کر لی خدا اس کو بخش دے گا.
یاد خدا ہوگا
چوتھا معاہدہ خدا کی یاد،
بس یاد و وحیت ہے
اگر ہم اس کی یاد پہ ہوں گے وہ مانگ رہے ہیں.
یاد تم پر سے یاد خاص صحا ہمیں تحت حیثیت رحمانی خدا هستن. یاد تو بچے این یاد یاد خاص
یہاں جو خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ جو خدا کہہ رہا ہے میں ذکر کروں گا یہ خاص ذکر ہے، یعنی عام اس میں نہ سمجھے، چونکہ ہر انسان پوری مخلوقات خدا کی رحمت کے دائرے میں ہیں، ان کی یاد میں ہیں. یہاں یاد سے بات خاص یاد
اگر یاد باشی یاد تھا
یعنی یہ جو خاص یاد ہے وہ یہ کہ اس میں آپ کو بھی یاد کرنا ہوگا، پھر آپ کریں گے یاد کرنے کی. پھر
خدا اگر کسی یاد چنا بچے یاد شیستی چرا یعنی یاد خاص
نہ، یعنی ہم سوال کریں گے خدا سے خدا اگر کوئی آپ کو یاد نہ کرے تو مجھے یاد نہ کرے تو کیا تو بھی یاد نہیں کرے گا؟ خدا کہے گا عمومی طور پہ یاد ہے، خصوصی یاد جس کا ذکر کیا ہم نے.
اما عالی ترین مرتبے تھا عالی ترین مرتبه تعهد بین ما و خدا تعهد به حب و محبت.
جو خدا من دارد که عهد و پیمان کی عالی ترین منزل ہے یا مرتبہ ہے وہ محبت.
بعد از مفسرین گفتن میدونید چرا سوره یوسف احسن و نسست؟
بعض مفسرین نے اس بات کو نقطے کو بیان کیا ہے کہ سورہ یوسف کو احسن القصص بہترین قصہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟
قرآن نے ہمیں قصے کہے.
قرآن کریم میں بے شمار قصے نقل کیے ہیں.
قصے مختلف قصے قرآن بعض زاویے نوشتا
بعض لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں قصص قرآنیہ کے اوپر.
اما سورہ یوسف احسن القصص چلا
سورہ یوسف کو بہترین قصہ کیوں کہا گیا؟
چلا
وجہ کیا ہے؟
زیباترین.
اس لیے یہ سب سے خوبصورت قصہ یہی قصہ ہے.
سن در تو دیکھ کر مجھے کو محبوب.
اس لیے کہ اس قصے کے اندر محبوب و حبیب چاہنے والے اور چاہ جانے والے کی باتیں
ہیں.
جو ایران ٹی وی نے ڈرامہ بنایا ہے حضرت یوسف کا دیکھا ہوگا آپ کو، اکثر نے دیکھا ہوگا.
از یوسف گرفته تا زلیخا همه عاشق خدا میشه.
یعنی یوسف سے لے کر زلیخا تک سب کے سب آخر میں خدا نے عالم کے عاشق بن جاتے ہیں.
الازام میگن در آخر کار که یوسف فرستاد سراغ زلیخایی که پیش شده و پرمیش شده و با بیا و برو با ما تمام شده. من اون وقتی که به دنبال تو بودم مال این بود یوسف آفرین رو نمیشناختم. یوسف پوست هم دارد که یوسف آفرین.
کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نے زلیخا جب بوڑھی ہو گئی، اس کی آنکھوں کی ظاہرہ بینائی کم ہو گئی، اور اس کے لیے پھر بھیجا حضرت یوسف نے کہ اب جاؤ اس کو لے کے آؤ، تو اس نے آنے سے انکار کیا. کہا یوسف وہ وقت گزر گیا جب میں تمہاری چاہت کی عظیم تھی. وہ وقت وہ تھا کہ جب میں نے یوسف کے بنانے والے کو نہیں پہچانا تھا. جب میں نے یوسف کے بنانے والے کو پہچان لیا، اب یوسف سے کوئی حاجت نہیں ہے. اصل حسن تو اس کے پاس ہے کہ جس نے یوسف کو خلق کیا ہے. اے یوسف تمہارا حسن اب ختم ہو گیا میری نگاہوں
خوشبودار
ہے. خلاصہ احسن القصص جب تک سورہ یوسف کو احسن القصص اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر محبوب اور حبیب کی بات ہے.
ہر جو محب خدا کو،
جو کوئی بھی خدا کا محبوب بن گیا،
خدا بھی دوست دارے،
خدا بھی اس کو چاہتا ہے. میں آج آپ کے ساتھ ایک راستہ دکھانا چاہتا ہوں،
نشانے دار
ایک راستہ دکھایا، نشانی بتائی، ایک ایڈریس دیا ہے اس کام کے لیے.
متعین دروبین را از متعین حقیقی با این عشرت جدا کرتے
ہیں. بس یہ جو نشانی بتائی ہے اس کے ذریعے جھوٹے دعوے داروں کو سچے دعوے داروں سے الگ کر سکتے ہیں.
خصبندی کرتے، مرزبندی کرتے، جدا سازی کرتے.
اس راستے کے ذریعے سے ایک لائن کھینچ دی گئی ہے کہ کون جھوٹا دعوے دار ہے محبت کا، کون سچا ہے.
در اینجا به هر کس اجازه نمیدهد ادعای دوستی و حب کند.
یہاں ہر کوئی اس کی دوستی کا وعدہ نہیں کر سکتا، ادعا نہیں کر سکتا.
کجا آدرس؟ کجا
کیا ہے وہ منزل، نشانی، ایڈریس؟
بول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. عجیب رائے پیغمبرا به این مردم بگو اگر راست میگی که خدا رو دوست دارید فتبعونی، از من مطابقت کنید.
وہ جو ایڈریس ہے وہ سورۃ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کہہ دیجئے، خود سے اس کا آغاز ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، بس میری پیروی کرو. میری پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تم سے محبت کرے گا.
راہ ہے، راہ ہے محبت راستین را خدا در این آیه بیان کرد.
سچی محبت کا راستہ خدا مدیران سایت کریمہ میں ہمیں دکھا دیا ہے.
رفی پیغمبر کو کس طرح بھی بنا تو معرفی کن
اور پیغمبر اکرم کی ذمہ بھی لگایا کہ یہ راستہ لوگوں کو دکھا دیں.
به این مردم بگو اگر راست کی چمن رو دوست داری پس تبرمونی از پیغمبر من مطابعت کنی.
پس میری جانب سے پیغام دے دیجئے کہ اگر تو میں خدا سچی محبت ہے تو میرے حبیب کی پیروی کرو.
اگر پیروی کردی جو بکن
اگر تم نے پیروی کی اطاعت کی تو خدا تم سے محبت کرے.
درست پس این معاہدہ این عالی ترین معاہدہ
یہ معاہدے کی عالی ترین قسم تھی.
چرا عالی ترین معاہدہ
کیوں جس کو کہا کہ عالی ترین منزل ہے یہ معاہدے کی ہے تو پیغام
سن. اگر من شدم محب حقیقی یاد محبوبه
کیونکہ اگر میں چاہنے والا بن گیا تو جو چاہنے والا ہوتا ہے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی یاد میں
ہمیشہ مجھے محبوب ہے
اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ اپنی محبت کرنے والے محبوب کی اطاعت کرتا ہے.
ہمیشہ مجھے محبوب ہے
ہمیشہ محبوب کی اطاعت گزاری کرتا ہے.
ہمیشہ یاد محبوب ہے
ہمیشہ محبوب کی یاد میں رہتا ہے.
اور اگر چنانچہ محب واقعا محب
بس اگر کوئی چاہنے والا واقعی چاہنے والا محب ہو تو وہ منزل پہ پہنچ جائے گا محبوب بن جائے گا.
چجور
اس طرح
چجور میشن یک کسی بشه محبوب خدا محب خدا شدن چیزی نیست یعنی کار بزرگی ها اما هنر متوسط ها.
اگر یہاں پہ اصطلاح کو ذہن میں رکھیے گا محب جو چاہے جس کی طرف سے چاہت کا پہل انجام پائے محبوب جس کو چاہا جائے ٹھیک اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے بڑھائیں گے بات کہ محب پہ خدا بننا یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے بہت بڑا ہنر ہے لیکن پہلا یہ کام ہے کہ ہو سکتا ہے محبوب پہ خدا بننا یہ بہت بڑا کام
چطور میشه محبوب خدا ہنر عالی.
اصل ہنر یہ کہ محب کی کیفیت سے بڑھ کر محبوب کی منزل میں چلا جائے گا.
من شما ببینید یه آیه براتون می‌خونم آدرس طریق محبوب خدا شدن رو در اون آیه نشان داده.
دکای کریمه کے اندر حتی اس بار کا راستہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے محبوب خدا بنا جا سکتا ہے.
این آیه خطاب به مؤمنین
ہے. اس آیت میں جو خطاب ہے وہ مؤمنین کو خطاب کیا گیا ہے.
یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه.
اے صاحبان ایمان تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پلٹ جائے.
ان آیے آیات قرآن مربوط به زمان حضور پیغمبر نہیں آیات قرآن مربوط به همه زمان هست.
اس بات کو ذہن رکھیے گا کہ جو آیات قرآنی ہے یہ فقط رسول اکرم کے زمانے سے متعلق نہیں ہے اس کا تعلق رہتی دنیا تک جب تک انسان اس وقت ہے.
مولا زمان پیغمبر بودے مولا زمان اعلان ناس مولا آئی اللہ
رسول اکرم کے زمانے کے لیے بھی تھی اس کے بعد کے دور کے لیے بھی آج کے لیے تھی اور قیامت تک کے لیے بھی تھی.
یا ایوہ الذین آمنو خطاب مومنین زمان پیغمبر ہے زمان امیر المومنین ہے اعلان ناس در آئی اللہ.
پس یہ جو آیت کریمہ میں خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان رسول اللہ کے زمانے کے مومنوں کے لیے بھی تھا ابراہیم علی کے زمانے کے مومنین کے لیے بھی تھا آج کے مومنوں کے لیے بھی ہے قیامت تک کے مومنوں کے لیے.
مومنین زمان پیغمبر مخاطب بودن ما هم مخاطب آیندگار مخاطب هم فرقی نداره.
رسول اللہ کے زمانے کے مومنین بھی مخاطب تھے آج کے مومنین بھی ہیں آئندہ کے مومنین بھی مخاطب ہیں. صاحب
من یرتد منکم عن دینه ای مسلمان ای مومنین هر کس از شما که از دینش مرتد شود.
بس آیت خدا فرمانی یہ کہہ رہی ہے کہ اے مومنوں تم میں سے جو کوئی بھی پلٹ جائے اپنے دین سے مرتد ہو جائے
یہ دستی خواهند آمد
بس اس کے مرتد ہونے کے بعد خدا بند عالم انقریب ایک قوم کو لائے گا
جو فکرون و جو فکرون
اور اس قوم کی صفت یہ ہوگی کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے خدا ان سے محبت کرتا ہوں
یا صفات ہی دارن.
اب یہ جو قوم آئے گی وہ کون سی قوموں میں سے صفات ہیں؟
یا
اینها علائمی دارن،
علامتی اینکی
اولین علامتشون این است که عشق به خدا میدن.
اینکی سب سے پہلی اور بردستہ صفت یہ ہے کہ خدا مند عالم کی عاشق
مگر قوم بیوئے نا. خب در صدد این حب میشن محبوب
اسی محبت کے نتیجے میں کہ جب خدا سے محبت کریں گے تو خدا کے محبوب قرار پائیں گے.
ان کے محبوب بشی یعنی حبت اللہ.
بس یہ راستہ دکھایا گیا کہ اگر آپ محب بن جائیں، خدا کو چاہنے والے بن جائیں، تو خدا آپ کو اپنا محبوب بنا لے. دوسری نشانیاں اور علامتیں بھی ہیں
در برابر مؤمنان خاضع.
دوسری صفت لوگوں کی کیا ہوگی کہ یہ مؤمنوں کے سامنے متواضع ہیں
بلکہ در مقابل کفار نفوذ ناپذیر ہیں،
لیکن کفار کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں سیسا ملائی ہوئی دیوار ہیں.
اذلتن علی المؤمنین،
مؤمنوں کے ساتھ چھپ کر ملتی ہیں، دعوت کرتے ہیں.
مقابل مؤمنین ذلیلانہ رفتار میکنن، خاشعانه رفتار میکنن، متواضعانه رفتار میکنن.
مومنوں کے سامنے متواضع رفتار اپنے عمل پیش کرتے ہیں، تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں، جھک کے ملتے ہیں.
عزتن علی الخاضعین، اما در مقابل کفار نفوذ ناپذیر، سخت محکم،
لیکن دشمنوں کے مقابلے میں ایک چیز سر پلائی ہوئی دیوار ہے جس کے اندر کوئی خلل ایجاد نہیں کیا جا سکتا، عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں.
این دو تا صفت نشید
پس این دوسری صفت ہو گئی. پہلے
مقابل مومنین ذلیل، در مقابل کافران عظیم.
پس این دو صفات اور ان کے اندر ہو گئی، یعنی مجموعاً تین صفات ہو گئی. پہلی یہ خدا کو چاہنے والے ہیں تو محبوب مزید، دوسری صفت مومنوں کے سامنے تواضع سے پیش آتے ہیں، تیسری صفت دشمنوں کے مقابلے میں وقار و عزت کے ساتھ.
چارمین صفت یجاہدون فی سبیل اللہ،
ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں.
مجاہدے در راہ خدا،
خدا کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں.
وَلَا يَخَافُنَ اللَّهُمَ خَدَائِمِ خَيْرَ سَلِمُ.
یہ جو اگلی بات ہے یہ بہت اہم ہے کہ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈرتے.
اگر ممکن ہے مجاہدے کو کرے اما ملامت رو نہ کرے تحمل.
ممکن ہے بعض انسان جہاد کرے، کوشش کرے، لیکن کسی کی ملامت کو برداشت نہ کر سکے.
ممکن ہے عذرهای سواش فعالیت هم بکنه بدره، اما اگر ملامت بکنن دیگه خودی طوری میگه نه. اما یا خوفون فلا صحبت
ادامه، ممکنه کوئی آیسو میں آئے، کسی اور الہی تنظیم میں جائے، وہاں میرا کہ کام کرے، ایکٹیولی کام کرے، لیکن سامنے سے اس کو لوگ ملامت کرنا شروع کریں تو خوف زیادہ ہو جائے.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رو فرستاد برای استانداری و فرمانداری یمن بشن. لا تخف الله لقمت دائم، مرادا اونجا که میری از ملامت ملامت کنندگان خوبی به دلتون پیدا میشود.
رسول اکرم جب معاذ بن جبل کو بھیجا تھا ظاہرا مصر، مصر بھیجا تھا، یمن بھیجا تھا گورنر بنا کے معاذ بن جبل کو، تو ان کو یہ نصیحتیں کی تھی، ان میں سے نصیحت یہ تھی کہ وہاں خدا کے راستے میں تم کام کرنا، اور اس میں کسی ملامت کرنے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہونا.
شما ببینیم در مسئلے جی فرمود پیغمبر کہ فردا پرچم رو به دست کسی
میدهم. آپ توجہ فرمائیے کہ رسول اکرم نے جنگ خیبر میں کیا کہا تھا کہ میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا.
یتنا رایت قطن رجلا،
میں اس مرد کے ہاتھ میں کل علم دوں گا.
یحب اللہ و رسولہ،
کہ جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا.
یحبہ اللہ و رسولہ،
اور اس کو خدا اور اس کا رسول دونوں چاہتے ہوں گے.
شب پیغمبر این حرف رو میزنه،
رات کو رسول اکرم نے یہ بات بیان کی.
فردا پرچم را به دست که پیش کسی میدم که محب خدا و رسول خدا و محبوب خدا و رسول خدا.
رسول اکرم نے رات کو بات بیان کی کہ میں کل پرچم اس شخص کو دوں گا کہ جو خدا بند عالم اور اس کے رسول کا محب اور خدا اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے.
همه منتظر هم ببینم فردا این آقا کیه.
اب سب انتظار میں ہیں کہ کسی طرح رات گزر پتا چلے کہ یہ کون ہے شخصیت.
فرمود چند را
ایک سے بطور بیان کی کہ وہ کر رہا ہے بھاگنے والا نہیں ہے.
لا
اور اس وقت تک پلٹ کر نہیں آئے گا جب تک خدا اس کے ہاتھ سے پتا نہیں لگا کر دے گا.
ہمیں منتظر فردای اون روز دیدن علی ابن ابی طالب را
عزیز جوانوں آپ مولا علی کے پیروکار ہیں انہی کے راستے پہ چلنا چاہیے. چار صفات نشانیاں بیان
جو ہے وہ ہمارے اوپر سنا
خدا کو چاہتا ہے ہوگا خدا انہیں چاہے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ مومنوں کے سامنے ذلیل اور فاشے ہوگا. کافروں کے سامنے باوقار شخصیت ہوگی. خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا خدا کی راہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہوگا. ہمیں اسی طرح ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. ہمارے لیے سارے امور کسبی ہمیں حاصل کرنا پڑے گا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان صفات کا حامل معاشرہ تشکیل دے تو اس کی بنیاد آپ خود ہیں. پہلے آپ کے اپنے قلب کے اندر آپ کے اپنے اندر یہ چیزیں ہوں تاکہ بعد میں اس کا ریفلیکشن ہو.
یاد چون باشه اگر بنا باشه شما پیش خودتان هم کبری ببینید. یاد چون باشه در مقابل
بس آپ اس ذہن توجہ رکھیے گا کہ اگر مومنوں کے مقابلے آپ اپنے اندر تکبر دیکھیں گے اگر تکبر آپ میں پائی جائے گی تو آپ مومنوں کے سامنے کبھی توازن نہیں کرتے. بس اپنے اندر تکبر کو ختم کیجیے.
اگر ببینی دنیا طلبی ہاں در مقابل کافرین نمیتونید عزیز باشید.
اگر آپ اپنے اندر دیکھیں کہ دنیا کی چاہت آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ خدا کے دشمنوں کے سامنے کبھی عزیز نہیں ہو پائیں گے.
کاری کنید که خدا در چشم شما بزرگ یاد خودتون
اس کام کو انجام دیجئے کہ خدا بند عالم آپ کی نگاہ میں اہمیت رکھتا ہو نہ آپ کی اپنی ذات.
این آیه که نازل شد انیرتت نمین انیر خطو پیاتی لا خوبو میوی خون میوی خونا ازل تطنا را نمین ایل تطنا را خوبرین یوزا خون پیلا فیسا یوزا بلا خوبن رو مطلع در روایت داریم این آیه که نازل شد جناب سلمان در منظر نبی مکرم بودن دستشون رو بر شانه سلمان زدن و فرمودند مراد از این آیه یاران محمد سلام این
است. روایت نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیه کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تم مومنوں میں سے کوئی لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے تو خدا ان کی جگہ قوم لائے گا اور اس قوم کی صفات جو پانچ بیان کی ہیں رسول اللہ نے بیان کی تو وہاں آپ کے موجود آپ کے پاس جناب سلمان فارسی موجود تھے. رسول اکرم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کے شانے پہ رکھا اور کہا کہ یہاں پہ اس قوم سے مراد اس کی قوم ہے اس کی قوم والے ہیں کہ جن کے اندر صفات پائی گئی. میں اس روایت کی تشریح اور معنی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگوں نے اس روایت کا جو معنی کیا ترجمہ کیا تشریحی اس سے مراد کہا کہ ایرانی
نہ
اس سے مراد ایرانی نہیں
شیعیان مخلص
ایرانی یعنی ہر ایرانی نہیں بلکہ جو ایرانیوں میں مخلص شیعہ ہیں وہ سلمان کی نسل
نہیں کہ سلمان گون حسن
یعنی جن کے اندر سلمان کی خصوصیات پائی جاتی ہیں
میرا سلمان گون بودن
بس اصل معیار سلمان کی طرح ہونا ہے. بس اگر معیار سلمان جیسی صفات کا ہے تو اس صفت میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اس قوم میں آپ بھی آ سکتے ہیں.
یعنی این چه باید گفت این آیه مربوط به شیعیان مقابل نیست
رهبری قدم برمیدارند.
پس پوری جرات کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سایہ کریمہ کا مزداق وہ تمام شیعہ ہیں کہ جو امام کے راستے پر خط امام اور رہبریت کے موتی فرما بردار ہیں، اس راستے پہ ساگر طالبی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں.
اور آپ سے ان کے بیت دوست بنا،
بس ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ خدا کے دوست بن جائیے.
ہمیں یاد رکھنا ہے دوستان خدا ہمیشہ بین خوف ہو رہا ہے،
لیکن خدا کے چاہنے والوں اور خدا کے دوستوں کی ایک خصوصیت ہے انہیں، اور وہ یہ کہ وہ ہمیشہ خوف اور رجا، امید اور خوف کے درمیان رہتے ہیں. یعنی ان کو جو خوف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ محبت میرے ہاتھ سے چلی جائے،
نہ دنیا کی خدا میں گیرے.
انہیں جو خوف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نہ کرے خدا نہ کرے یہ محبت دنیا غلبہ حاصل کر لے، خدا کی محبت چلی جائے. خدا نہ کرے کہ کوئی عہدہ کوئی مرتبہ مجھے خدا کی محبت سے دور
کرے.
خدا نہ کرے کہ قومی تعصب، زبان کا تعصب، نسل کا تعصب آئے اور خدا کے درمیان رکاوٹ بن جائے.
ہمیشہ مؤمن محب خدا بین خوف و رجا باید زندگی
کنے. خدا مند عالم کا ایک چاہنے والا مومن ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارے.
اگر با خوف و رجا زندگی کردیم بدانی از عمل صالح جدا نہیں.
بس اگر خوف اور امید کے درمیان زندگی گزار رہے ہوں گے تو کبھی بھی عمل صالح ہم سے دور نہیں ہو پائے گا.
ہم اگر بنا سکے نہ خیر خزوم مطمئن شدی،
لیکن اس کے برعکس اگر ہم سے خوف چلا گیا، اپنے اوپر اطمینان حاصل ہو گیا، نہ
ہمیشہ پہ خدا پناہ کرنا،
ہمیں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، ہمیشہ اس بات کا احتمال رکھے ذہن میں کہ ہم کسی گڑھے کے کنارے کھڑے ہو سکتے ہیں کبھی.
بلا سے ان کے پاس انسان تو پھر خون اللہ اتبعونی جو پھر خون اللہ.
بس آیہ کریمہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم خدا سے محبت رکھتے ہو، تو میری پیروی کرو، نتیجے میں خدا تم سے محبت کرے گا.
ہم یہ روایت
ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، نہج البلاغہ سے نقل کر رہا ہوں.
امیر ان روایت
جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نجب العلا سے، اس کی تفصیل میں سے فرمائیے کہ روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام نے نقل کی، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین نے خطبہ دیا. ممکن ہے نجب العلا میں وہ خطبہ، میں نے زیادہ تلاش نہیں کیا اس کو. شخص آیا حضرت علی علیہ السلام کے پاس اور آگے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین مجھ کو میرے رب کے بارے میں بتائیے، بتائیے کہ میرا رب کیسا ہے. اس طرح سے اس کی وصف میرے سامنے کیجئے، اس طرح سے اس کو بیان کیجئے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں. تاکہ میری محبت اس سے بڑھ جائے. ظہر کا وقت تھا، ظاہر اس شخص کی بات سن کر امیر المومنین تھوڑا سا دل گرفتار ہوئے. رسول ابراہیم امام علیہ السلام نے آواز دی کہ نماز کے لیے سب لوگ جمع ہو جائیں، اعلان کر دیا جائے کہ سب آ جائیں. جیسے اس محفل میں سب اعلان کیا جاتا ہے کہ سارے دوست احباب جمع ہوں اس محفل کے لیے، آپ جمع ہوتے ہیں اسی طرح لوگ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے یہاں تک کہ مسجد میں ظاہر جگہ نہیں بچی. امام علیہ السلام ممبر کے اوپر تشریف لے
گئے.
چه رنگ چهره یادت تغییر کرده.
و ظاهرا امیر المومنین کی جو حالت تھی اس وقت کیفیت تھی وہ تھوڑا غضب کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا. یقینی طور پہ یہ روایت نجم العلماء سے ہی نقل کی تھی، نجم العلماء کی چیز ہے. ایک سو پانچ نکات ہیں اس روایت کے صدقے کے اندر.
یقین با این محبین خدا کاری کرده است الى الوله و الى مالف اویان شیطان.
پس اگر کوئی چاہنے والا واقعی چاہنے والا محب ہو تو وہ منزل پہ پہنچ جائے گا، محبوب بن جائے گا.
چجور
اس طرح
چجور میشن یک کسی بشه محبوب خدا. محب خدا شدن چیزی نیست، یعنی کار بزرگی ها، اما هنر متوسط هم.
اگر یہاں پہ اس طرح کو ذہن رکھیے گا، موہب جو چاہے، جس کی طرف سے چاہت کا فعل انجام پائے، محبوب جس کو چاہا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو ذہن رکھتے ہوئے آگے بڑھائیں گے بات کہ موہب پہ خدا بننا یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا ہنر ہے، لیکن پہلا یہ کام ہے جو ہو سکتا ہے محبوب پہ خدا بننا، یہ بہت بڑا کام.
چجور پیشے محبوب خدا ہنر عالی،
اصل ہنر یہ کہ موہب کی کیفیت سے بڑھ کر محبوب کی منزل میں چلا جائے.
اب شما ببینید یه آیه براتون میخونم، آدرس طریق محبوب خدا شدن رو در اون آیه نشان داده.
حکایه کریمه کے اندر حتی اس بات کا راستہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے محبوب خدا بنا جا سکتا ہے.
این آیه خطاب به مؤمنین
ہے، اس آیت میں جو خطاب ہے وہ مؤمنین کو خطاب کیا گیا.
یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه،
اے صاحبان ایمان تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پلٹ جائے.
ان آیات قرآن مربوط به زمان حضور پیغمبر نہیں، آیات قرآن مربوط به همه زمان است.
اس بات کو ذہن رکھیے کہ جو آیات قرآنی ہیں یہ فقط رسول اکرم کے زمانے سے متعلق نہیں ہیں، اس کا تعلق رہتی دنیا تک کرتا ہے انسان اس وقت تک.
مولا زمان پیغمبر بودے، مولا زمان اعلان ناس، مولا آیا اعلان
رسول اکرم کے زمانے کے لیے بھی تھی، اس کے بعد کے دور کے لیے بھی، آج کے لیے بھی، اور قیامت تک کے لیے بھی. یہ
آیا الذین آمنوا خطاب مومنین زمان پیغمبر ہے، زمان امیر المومنین ہے، اعلان ناس در آیا اعلان
پس یہ جو آیت کریمہ میں خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان، رسول اللہ کے زمانے کے مومنوں کے لیے بھی تھا، ابن علی کے زمانے کے مومنین کے لیے بھی تھا، آج کے مومنوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے مومنوں کے لیے.
مومنین زمان پیغمبر مخاطب بودن، ما هم مخاطب آیندگان مخاطب هم فرقی نداره.
رسول اللہ کے زمانے کے مومنین بھی مخاطب تھے، آج کے مومنین بھی ہیں، آئندہ کے مومنین بھی مخاطب ہیں. صاحب
من یرتد منکم عن دینه، ای مسلمان ای مومنین، هر آن کس از شما که از دینش مرتد شود.
بس آیت خدا فرما رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اے مومنوں تم میں سے جو کوئی بھی پلٹ جائے اپنے دین سے، مرتد ہو جائے،
یہ دستی خواهن کامنا،
بس اس کے مرتد ہونے کے بعد خدا بند عالم انقریب ایک قوم کو لائے گا.
جو فبهم و جو فبهونه،
اور اس قوم کی صفت یہ ہوگی کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے، خدا ان سے محبت کرتا ہوں
گے. یہ صفات ہی نہ رہا.
اب یہ جو قوم آئے گی وہ کون سی قوموں میں سے صفات ہیں؟ انہاں
علائم ہی دارن،
علامتیں ان کی.
اولین علامتشون این است که عشق به خدا
ان کی سب سے پہلی اور برجستہ صفت یہ ہے کہ خدا مند عالم کے عاشق ہیں.
جو پھر قوم میں ہوئے سنا ہو در صدد این ہو بجر محبوب ہو،
اسی محبت کے نتیجے میں کہ جب خدا سے محبت کریں گے تو خدا کے محبوب قرار پائیں گے.
ان کے محبوب بھی یعنی محبت اللہ،
بس یہ راستہ دکھایا گیا کہ اگر آپ موہب بن جائیں، خدا کو چاہنے والے بن جائیں، تو خدا آپ کو اپنا محبوب بنا لے. دوسری نشانیاں اور علامتیں بھی ہیں
در برابر مؤمنان خاضعن،
دوسری صفت لوگوں کی کیا ہوگی کہ یہ مومنوں کے سامنے متواضع ہیں،
در مقابل کفار نفوذ ناپذیر ہیں،
لیکن کفار کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں،
اذلتن علی المؤمنین،
مومنوں کے ساتھ چھپ کر ملتی ہیں، دعوتوں کرتی ہیں،
مقابل مومنین ذلیلانہ رفتار میکنن، خاشعانہ رفتار میکنن، متواضعانہ رفتار میکنن،
مومنوں کے سامنے متواضع حرکت اپنے عمل پیش کرتے ہیں، تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں، جھک کے ملتے ہیں،
عزتن علی الخاشعین، اما در مقابل کفار نفوذ ناپذیر، سخت محکم،
لیکن دشمنوں کے مقابلے میں ایک چیز سر پلائی ہوئی دیوار ہے جس کے اندر کوئی خلل ایجاد نہیں کیا جا سکتا، عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں،
ان دو صفات کیا
پس یہ دوسری صفت ہو گئی، پہلے
مقابل مومنین ذلیل، در مقابل کافران عظیم،
پس یہ دو صفات اور ان کے اندر ہو گئی، یعنی مجموعاً تین صفات ہو گئی، پہلی یہ خدا کو چاہنے والے ہیں تو محبوب مزید، دوسری صفت مومنوں کے سامنے تواضع سے پیش آتے ہیں، تیسری صفت دشمنوں کے مقابلے میں وقار و عزت کے ساتھ،
چارمین صفت یجاہدون فی سبیل اللہ،
ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں،
مجاہدے در راہ خدا،
خدا کے نام میں مجاہدہ کرتے ہیں،
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمِ شَيْنَ سَلِمُ،
یہ جو اگلی بات ہے یہ بہت اہم ہے کہ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈرتے،
اگر ممکن ہے مجاہدے کو کرے اما ملامت کو نہ کرے، چاند
ممکن ہے بعض انسان جہاد کرے کوشش کرے لیکن کسی کی ملامت کو برداشت نہ کر سکے،
ممکن ہے اور زایس کو باشه فعالیت هم بکنه بدره، اما اگر ملامت بکنن دیگه خودی طوری میگه نه را یا خوفون فلا صحبت
الله، ممکنه کوئی آیسو میں آئے کسی اور الہی تنظیم میں جائے وہاں میرا کہ کام کرے ایکٹیولی کام کرے لیکن سامنے سے اس کو لوگ ملامت کرنا شروع کریں تو خوف زیادہ ہو جائے،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت رو فرستاد برای استانداری و قانونداری یمن پیشتر لا تخف الله لومت دائم، مبادا اونجا که میری از ملامت ملامت کنندگان خوبی به دلتون پیدا میشود،
رسول اکرم جب معاذ بن جبل کو بھیجا تھا ظاہرا مصر، مصر بھیجا تھا یمن بھیجا تھا گورنر بنا کے معاذ بن جبل کو، تو ان کو یہ نصیحتیں کی تھی، ان میں سے نصیحت یہ تھی کہ وہاں خدا کے راستے میں تم کام کرنا اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہونا،
شما ببینید در مسئله چی فرمود پیغمبر که فردا پرچم رو به دست کسی
میدهد، آپ توجه فرمائیے کہ رسول اکرم نے جنگ خیبر میں کیا کہا تھا کہ میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا، میں اس مرد کے ہاتھ میں کل علم دوں گا،
یحب اللہ ورسولہ،
کہ جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اس کو خدا اور اس کا رسول دونوں چاہتے ہوں گے، رات کو رسول اکرم نے یہ بات بیان کی، رسول اکرم نے رات کو بات بیان کی کہ میں کل پرچم اس شخص کو دوں گا کہ جو خدا بند عالم اور اس کے رسول کا محب اور خدا اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے،
ہمیں منتظر ہیں ببینم فردا این آغاز کیه،
اب سب انتظار میں ہیں کہ کسی طرح رات گزر پتا چلے کہ یہ کون ہے شخصیت،
فرمود کرا غیر فرا،
ایک سے بطور بیان کی کہ وہ کرا ہے بھاگنے والا نہیں ہے،
لا یرجو حتی یفتح اللہ علی یده،
اور اس وقت تک پلٹ کر نہیں آئے گا جب تک خدا اس کے ہاتھ سے پتا نہیں ہٹا کر دے گا،
ہمیں منتظرن فردای اون روز دیدن علی ابن ابی طالب سلام
الله علیه،
عزیز جوانوں آپ مولا علی کے پیروکار ہیں، انہی کے راستے پہ چلنا چاہیے آپ،
And such is good.
कितने चार सिफार निशानियां बयान
जो है खुदा को चाहता है
खुदा को चाहता है होगा खुदा उन्हें चाहेगा उसके अलावा जो है वो मोमिनों के सामने जलील और फाशे होगा और काफिरों के सामने बाबार शख्सियत होगी खुदा की राह में जिहाद करने वाला खुदा की राह में मलामत करने वाले की मलामत से हरगिज़ खौफ़ज़दा नहीं होगा हमें इसी तरह होना चाहिए लेकिन इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी हमारे लिए सारे वो कस्बी हमें हासिल करना पड़ेगा
یعنی
اگر آپ چاہتے ہیں کہ صفات کا حامل معاشرہ تشکیل دیں تو اس کی بنیاد آپ خود ہیں پہلے آپ کے اپنے قلب کے اندر آپ کے اپنے اندر یہ چیزیں ہوں تاکہ بعد میں اس کا ریفلیکشن ہو
یاد تم باشے اگر بنا باشے شما پیچھے خود تان ہاں کبری میں بھی یاد تم باشے
بس آپ نے ساری توجہ رکھیے گا کہ اگر مومنوں کے مقابلے آپ اپنے اندر تکبر دیکھیں گے اگر تکبر آپ نے پائی جائے گی تو آپ مومنوں کے نام سے کبھی توازن نہیں کرتے بس اپنے اندر تکبر کو ختم کیجیے
اگر زمین دنیا چلنی ہاں در مقابل کافرین نمیتونید از این چاشی
اگر آپ اپنے اندر دیکھیں کہ دنیا کی چاہت آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ خدا کے دشمنوں کے سامنے کبھی عزیز نہیں ہو پائیں گے
خالی کنید کہ خدا ہر چیز پر شما بزرگ بیاد نہ خودتون
اس کام کو انجام دیجئے کہ خدا بند عالم آپ کی نگاہ میں اہمیت رکھتا ہوں نہ آپ کی اپنی ذات
این آیه که نازل شد انی ارتد دمین انیر تو پیاد اللہ فهم یو افهم یو افهم ازل نتنا را نمین ایز نتنا را خاکرین یو را افهم نتنا فی تحیل اللہ ولا افهم نتنا را خاکرین در روایت داریم این آیه که نازل شد جناب سلمان در منظر نبی مکرم بودن دستشون رو بر شانه سلمان زدن و فرمودند مراد از این آیه یاران و همبصران این
روایت نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تم مومنوں میں سے کوئی لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے تو خدا ان کی جگہ قوم لائے گا اور اس قوم کی صفات جو پانچ بیان کی ہیں یہ آیہ رسول اللہ نے بیان کی تو وہاں آپ کے موجود آپ کے پاس جناب سلمان فارسی موجود تھے رسول اکرم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کے شانے پہ رکھا اور کہا کہ یہاں پہ اس قوم سے مراد اس کی قوم ہے اس کے قوم والے ہیں کہ جن کے اندر صفات پائی ہے
روایت ماننا
میں اس روایت کی تشریح اور معنی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں
بعض ایک روایت مانا کہتے ہیں کہ ایرانی ہاں
بعض لوگوں نے اس روایت کا جو معنی کیا ترجمہ کیا تشریح اس سے مراد کہا کہ ایرانی
نہ
اس سے مراد ایرانی نہیں ہے
شیعیان مخلص ایرانی
یعنی ہر ایرانی نہیں بلکہ جو ایرانیوں میں مخلص شیعہ ہیں وہ سلمان کی نسل
کہ سلمان گونے ہستان
یعنی جن کے اندر سلمان کی خصوصیات پائی جاتی ہیں
سلمان گونے بودن
بس اصل معیار سلمان کی طرح ہونا ہے بس اگر معیار سلمان جیسی صفات کا ہے تو اس صفت میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اس قوم میں آپ بھی آ سکتے ہیں
یعنی این چه باید گفت این آیه مربوط به شیعیان مقاومی است چه در خط ما و رهبری قدم برمی‌دارند
پس پوری جرات کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سایہ کریمہ کا مزداق وہ تمام شیعہ ہیں کہ جو امام کے راستے پر خط امام اور رہبریت کے موتی پر مبردار ہیں اس راستے پہ ساگر طالبی کے ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں
خلاصه این چه باید دوست خدا
بس ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ خدا کے دوست بن جائیں گے
اما یادتون باشه دوستان خدا همیشه بین خوف و رجا
لیکن خدا کے چاہنے والوں اور خدا کے دوستوں کی ایک خصوصیت رہنے اور وہ یہ کہ وہ ہمیشہ خوف اور رجا امید اور خوف کے درمیان رہتے ہیں
نکنه محبت را از دست بدن
یعنی ان کو جو خوف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ محبت میرے ہاتھ سے چلی جائے،
نہ تو نے دنیا کیا خدا انہیں دی رہے،
انہیں جو خوف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نہ کرے خدا نہ کرے یہ محبت دنیا غلبہ حاصل کر لو خدا کی محبت چلی جائے، خدا نہ کرے کہ کوئی عہدہ کوئی مرتبہ مجھے خدا کی محبت سے دور
کرے،
خدا نہ کرے کہ قومی تعصب زبان کا تعصب نسل کا تعصب آئے اور خدا کے درمیان رکاوٹ بن جائے،
ہمیشہ مؤمن محب خدا بالخوف و رجا و زندگی
خدا مند عالم کا ایک چاہنے والا مومن ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے،
اگر با خوف و رجا زندگی کرتی بدانی از عمل صالح جدا نہیں،
بس اگر خوف اور امید کے درمیان زندگی گزار رہے ہوں گے تو کبھی بھی عمل صالح ہم سے دور نہیں ہو پائے گا،
ہم اگر بنا شد کے نہ خیلی بزرگ مطمئن شدی،
لیکن اس کے برعکس اگر ہم سے خوف چلا گیا اپنے اوپر اطمینان حاصل ہو گیا ہمیں ہمیشہ خدا و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، ہمیشہ اس بات کا احتمال رکھے ذہن میں کہ ہم کسی گڑھے کے کنارے کھڑے ہو سکتے ہیں کبھی،
بلا سے ان کے پاس انسان کو کرے پونا
بس آئے کریمہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو نتیجے میں خدا تم سے محبت کرے گا،
ہم یہ روایت طرف سے سنا
ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں،
روایت
نہج البلاغہ سے نقل کر رہا ہوں،
امیر ان روایت
جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نجب العلا سے اس کی تصدیق میں سے فرمائیے کہ روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام نے نقل کی اور اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ امیر المومنین نے خطبہ دیا، ممکن ہے نجب العلا میں وہ خطبہ میں نے زیادہ تلاش نہیں کیا اس کو، شخص آیا حضرت علی علیہ السلام کے پاس اور آگے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین مجھ کو میرے رب کے بارے میں بتائیے، بتائیے کہ میرا رب کیسا ہے، اس طرح سے اس کی وصف میرے سامنے کیجیے، اس طرح سے اس کو بیان کیجیے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، تاکہ میری محبت اس سے بڑھ جائے، زہر کا وقت تھا، ظاہر اس شخص کی بات سن کر امیر المومنین تھوڑا سا دل گرفتار ہوئے،
فرمود الصلاۃ جامعہ ہمیں جمع بشن،
رسول ابراہیم امام علیہ السلام نے آواز دی کہ نماز کے لیے سب لوگ جمع ہو جائیں،
اعلان کر ہمیں کیا
اعلان کر دیا جائے کہ سب آ جائیں،
چند مدت ایک بار کے دوسرا یہ تو اعلان کرن کر جا کے جا
جیسے اس محفل میں سب اعلان کیا جاتا ہے کہ سارے دوست احباب جمع ہوں اس محفل کے لیے، آپ جمع ہوتے ہیں اسی طرح لوگ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے یہاں تک کہ مسجد میں ظاہر جگہ نہیں بچی، امام علیہ السلام ممبر کے اوپر تشریف لے
گئے،
یقینی طور پہ یہ روایت نجب العلا سے ہی نقل کی، نجب العلا میں اس چیز سے ایک سو پانچ نکات ہیں اس روایت کے استوپے کے اندر،
بقطعہم الایقان یقین با این محبین خدا کاری کرده است. الا الله و اله مالک اویم شیدای اویم.
یعنی امام علی علیه السلام نے ان لوگوں کے بارے میں جو خداوند عالم سے محبت رکھتے ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی خداوند عالم سے یہ حالت ہے محبت کی کہ ان کو یقین حاصل ہو چکا ہے اور اس یقین کی جو علامت ہے وہ یہ کہ خداوند عالم کے والے کو شہدا ہو چکے ہیں.
از غیر خدا بریده و به خدا پیوسته و از هیچ کس رحمتی نداره.
خدا کے والے ہو گئے کیا مطلب؟ یعنی ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب رغبت کرتے ہی نہیں ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب راغب نہیں.
ذاقوا حلاوت محبت، اینا حلاوت و شیرینی محبت خدا رو با جان کشیدن،
اور ان لوگوں نے اپنے دل و جان سے خداوند عالم کی محبت کو چکھا ہے. اور انہوں نے خدا کی محبت کے کاس سے جام سے خدا کو دیکھا ہے، پیتے ہیں اس سے.
اور خدا سے ان کے عزیزان من ان آیت مربوط به هم است.
پس عزیز دوستو یہ جو آیات بیان کی یہ دوسرے سے مربوط ہیں.
البته بعضی از آیات قرآن آیاتی نیست
البتہ اس بات میں نے توجہ رہے کہ قرآن کی بعض آیت ایسی نہیں کہ اس کو مکمل طور پر بیان کیا جائے اور وہ سب کے لیے.
آیات قرآن قاعده است، آیات قرآن عمومی است. عمومی
قرآن
چند آیه؟
قرآن کی جو قاعده اور اصل ہے وہ یہ کہ قرآن کی آیتیں سب کے لیے ہیں سوائے چند آیات.
یہ کہ آیت تفسیر ہے خصوصی،
مثلا آیت تفسیر ان آیات میں سے کہ جس کا کوئی اور مصداق نہیں ہے خصوصی ہے.
یہ کہ آیت مباحثہ خصوصی ہے،
مثلا آیت مباحثہ خصوصیت رکھتی ہے صرف پنجتن کے ساتھ کوئی اور اس میں شامل.
یہ کہ آیت اکمال الدین و اسمان نعمت خصوصی ہے خصوصی،
آیت اکمال سورہ مائدہ کی آیت اکمال الدین والی الیوم اکمال لکم دینکم یہ خصوصی آیت ہے.
اما ببینید اون آیات به ما،
لیکن ان آیتوں کا بظاہر ہم سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں بن رہا.
آیت مباحثہ والا بزرگ عمران
ہے، مطلب آیت مباحثہ فقط پنجتن سے متعلق ہے.
آیت تفسیر والا بزرگ عمران ہے،
آیت تفسیر کا تعلق ہو جس سے.
آیت اکمال امیر المومنین ہے،
اکمال الدین کی آیت حضور امیر المومنین سے متعلق ہے،
پھر محرم کی نظر ہے
ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے.
اما این آیت ما رفت داره، یعنی تو هم میتونی محبوب خدا بگی.
لیکن اس آیت کا ہم سے تعلق ہے، ہم بھی اس آیت کے مطابق خدا کے محبوب اور خدا کے محب بن سکتے ہیں.
بول ان کو تم تو ایک گنا لا کرتے ہو نہیں ہو تو خدا ما اگر بخوای این راه رو بریم نیاز به او.
بس اگر ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے کہ ہم خدا کے موہب اور خدا کے محبوب بن جائیں تو ہمیں ایک آئیڈیا کی ضرورت ہے، کہ عملی نمونے کی ضرورت
ہے.
ہمیں اپنی زندگی میں ایک رہنما چاہیے یا نہیں،
دستورات کو عمل کریں
تاکہ اس رہنما کی رہنمائی میں چل سکے. بس رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فتبعونی میری پیروی کرو میری اتباع کرو. اور رسول اکرم کی پیروی انسان کو پہلے مرحلے پہ خدا کا محب بنائے گی پھر محبوب بنا.
پیغمبر اکرم حبیب اللہ ہے،
رسول اکرم حبیب خدا ہے،
رسالت اقرار حب
پہ ان کی جو رسالت ہے وہ حب کے اوپر ہے،
رسالت پیام محبت ہے،
اور ان کی جو رسالت ذمہ داری ہے وہ بھی محبت کا پیغام عام کرتا ہے.
شما ببینید آیات قرآن رو، سور قرآن رو، همه سور قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه.
آپ قرآنی سوروں کی جانب توجہ کیجیے کہ ہر سورہ سوائے ایک سورے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے.
اما یاد تم بچے سے تفصیل ترین بنا،
لیکن یہاں تین باتیں جن کی توجہ کرنی چاہیے:
معرفت،
معرفت،
محبت،
محبت،
اطاعت
اور اطاعت. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، الگ الگ ہیں. اور ایک انسان آتا ہے اللہ تعالیٰ آتا ہے ماتم کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا،
تینوں خبر
محبت از رسول ہے.
آیا اس کا نماز نہ پڑھنا رسول اللہ کی پیروی کے دائرے میں؟
یہ پیروی از امام حسین ہے.
حتی خود امام حسین کا پیروکار ہے.
معلوم میشه این محبت درود.
یہی سے پتہ چلتا ہے کہ محبت سچی نہیں.
اگر محبت درود میشه معلوم میشه معرفت درود.
بس اگر محبت چھوٹی ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ اس کی معرفت سچی نہیں ہے.
چون معرفت و محبت و اطاعت از هم جدا نیستن، به هم پیوستن.
کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. معرفت، محبت اور اطاعت، ان کو الگ نہیں کر سکتے آپ.
محبت معلول معرفت ہے.
محبت کی جو علت ہے وہ معرفت ہے.
معرفت علت محبت ہے.
اور معرفت محبت کی علت ہے.
و همین محبتی که معلول معرفت علت اطاعت
ہے. یعنی اس کی ترتیب اس طرح سے بنے گی کہ ایک چیز دوسری چیز کی دلیل بنے گی. یہاں پہ ہم نے ابھی معلول اور علت کی بات کر رہے ہیں. کاز اور افیکٹ ذہن میں رکھیے. ایک چیز کاز ہوتی ہے، ایک افیکٹ ہوتا ہے. کاز کیا ہے؟ معرفت. اس کا افیکٹ ہے محبت. اس کے بعد محبت کاز بن جائے گی، افیکٹ اطاعت بن جائے گی.
یادتون باشه میشود معرفت نداشت محبت رو؟
ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بغیر معرفت کے محبت کی منزل میں پہنچ جائے؟
جواب بدید.
جواب دیجیے. کیا کسی چیز کی معرفت کے بغیر محبت ہو سکتی ہے؟
محبت نداشت معرفت نداشت.
کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی سے محبت تو اس کی معرفت ہی نہ رکھتا؟ کہہ گیا.
و آیا میشود اطاعت کرد بدون محبت؟
اور اسی طرح کیا کسی کا کوئی مطیع بن سکتا ہے بغیر محبت کے؟ جس سے محبت نہ ہو اس کی اطاعت کر سکتا ہے کوئی؟
همین محبت ہے کہ محور تعلیم قرار میگه یعظمون کتاب و حکمت.
پس یہ محبت ہر تعلیم کا محور ہے کہ جو رسول اکرم کے بارے میں کیا کہ وہ علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی محبت کی تعلیم.
و همین محبت ہے کہ به ما محبت میکنم یا لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی.
تو یہ محبت ہے. اس محبت کی وجہ سے ہم سے آگے کہا گیا کہ تم سے جو کچھ اجر رسالت نہیں مانگا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو.
میں رسول محبت
ہوں، یعنی میں محبت کا رسول ہوں.
میں نبی مودت ہوں،
میں مودت کا نبی ہوں.
معرفت و محبت و اطاعت از هم جدا نہیں.
معرفت، محبت اور اطاعت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے.
حالا میخوام دست شما رو بگیرم به یک وادی محبت و مودت ببرم.
اور میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو محبت اور مودت کی وادیوں میں لے جانا چاہتا ہوں.
بلدا اعلام میکنم لا اسألکم علیہ اجرا.
اور اسی لیے اعلان کرتے ہیں کہ تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا.
کچھ نہیں میخوام.
کچھ نہیں چاہیے تم سے.
من آمدم تا شما رو به وادی محبت و مودت بگیرانم.
میں اسی لیے آیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں کہ آپ کو محبت اور مودت کی وادیوں میں لے جاؤں.
الزا مکو محمد ترجمہ میں محبت و محبت چیئے؟
مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟
بگم براتون
بتاؤں آپ کے لوگوں کو بیان کروں آپ کے سامنے.
محبت ہم لگا دیے.
محبت کا تعلق فقط قلب سے، دل سے.
مودت افراد امر قلبی، یعنی داد بزنی علی دوست دارم، علی فدای تو.
محبت قلب کے اندر ہے، چھپی ہوئی ہے. اس کا جب اظہار کیا جائے یہ مودت ہے. یعنی عملی طور پہ اظہار کریں گے اے علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، زبان سے بولے یا علی آپ مجھے محبت ہیں.
یاد باشه اگر معرفت نسبت به علی مرتضا و اولاد طیبینش نداشته باشی محبت تو نمیدونم چجوره.
بس اپنی اس کڑیوں کو یاد رکھیں گے. ہم نے بیان کیا کہ ایک چین کی طرح ہے کہ معرفت، محبت، اطاعت. اگر امام علی کو پہچانے بغیر، ان کی معرفت کے بغیر محبت کے مدعی ہیں تو پتہ نہیں ہماری محبت کیسی ہے. ابتدا معرفت سے ہوگی.
امام صادق یه ربایی اسناد به امام صادق دادن که تحصیل الى من تطور حقوق و لو قرآن کلی اعتراض کرنا خدا رو دوست دارن.
ظاہراً کچھ بیت عربی زبان کے یعنی قطعے ہیں، ان قطعوں میں یہ چیز بیان کی ہے کہ تم امام صادق سے اس کی نسبت ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، گناہ کے باوجود کہتے ہو کہ میں خدا کا محب ہوں. یہ محال نہ ہونے والا کام ہے. اس طرح ہو نہیں سکتا کہ انسان گناہ بھی کرے اور کہے میں خدا کا محب ہوں، خدا کو دوست رکھتا ہوں. اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے خدا کی اطاعت کرتے.
ان المحب لمن يحب حد مطیع.
کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے.
ہر چھ معرفت والا سر بچے حب بیشتر.
بس جتنی معرفت کا مرتبہ بلند ہوگا اتنی محبت زیادہ ہوگی.
ہر چھ حب بیشتر بچے اطاعت والا.
اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اطاعت گزاری کا جذبہ بڑھ جائے گا.
اگر معرفت کامل بچے محبت کامل.
اگر معرفت کامل ہو گئی محبت کامل ہوگی.
اگر محبت کامل شد اطاعت کامل.
اور اگر محبت کامل ہو گئی تو یقینی طور پر اطاعت اپنے کمال میں پہنچے.
اما اگر نہ کامل نشد چنین بھی.
اگر معرفت نامل صحیح محبت نامل محبت نامل صحیح اطاعت نہ.
عزیزان من ملازمه عادیه و عرفیه داره.
یعنی تینوں کے درمیان ایک تنازع میں لازمی چیزیں معرفت محبت اطاعت. ایک روایت آپ کا سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں.
ان روایت عن الحسن بن حسین عن علی بن ابی طالب رسول اللہ
جناب حسنین نے ایک روایت کو امیر المومنین سے نقل کیا. جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے فراق آپ کی دوری کو تحمل نہیں کر سکتا. یعنی میری کیفیت یہ کہ میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوتا ہوں آپ کی ذکر کرتا رہتا ہوں آپ کی یاد میں رہتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں گھر میں جاتا ہوں آپ کی یاد کروا کے فوراً فوراً کے باہر آ جاتا ہوں. اسے بھی رہتا اور مجھ کو جب تک چین نہیں ملتا جب تک میں آ کے آپ کو دیکھ نہ لوں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. اور اس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا کہ جب قیامت ہوگی اور آپ جنت کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کو بھی اعلیٰ علیین کے مناظر پہ لے جایا جائے گا. میں کیا کروں گا میرا کیا ہوگا میں میری کیفیت یہ کہ آپ کے بغیر رہ نہیں پا رہا. محبت نظر آ
رہی
اس شخص کے اس کہنے پہ قائم نہ چلی یعنی روایت کو معمولی مسل لیے گئے. اس کے راوی کون ہے؟ جناب حسنین نے نقل کیا کہ امام علی نے بیان کیا. میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول. آپ کی یاد میرے دل کو تڑپا کر دیتی ہے. گھر جاتا ہوں آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. پلک کیا جاتا ہوں آپ کے چہرے منور میں نگاہ ڈال رہی
ہوں.
آپ میرے محبوب ہیں. میں نے سوچا اپنے طور پہ مطلب میں حساب کے ہی سوچا کہ یقیناً بہشت میں آپ کے مراتب کیا ہیں اور میں کیا حیثیت کرتا ہوں. آپ یقیناً اعلیٰ علیین کے مناظر پہ فائز ہیں. میں کیا اب اپنے اس دل پریشان کے ساتھ کیا کروں؟ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
والصدیقین والشہداء و صالحین
و حسن اولئک رفیقا.
تو بیا مطیع مطلق بشو.
کار تمام.
آیت نازل ہوئی اس کی قلبی کیفیت سے متعلق سوال کیا. آیت نازل ہوئی کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو خدا بند عالم اس کو بس وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جس پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. وہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئی کون ہے؟ پہلا گروہ نبیوں کا ہے, صدیقوں کا ہے, شہداء کا ہے اور صالح بندوں کا ہے. یہ بہت خوبصورت ہے. مولانا نے بیان کیا کہ جو اطاعت کرے گا خدا اس کو ان لوگوں کے ساتھ محشور کرے گا جس پہ نعمتیں نازل ہوئی. ان کا ذکر بھی کیا, نبی ہیں, صدیق ہیں, صالحین ہیں, شہداء ہیں. اور کتنے خوبصورت انسان کے جس نے جب یہ بات کی رسول اللہ سے, اس کے بعد بات کرنے کے بعد انہیں سامنے چلا گیا. یہ اپنی گفتگو ختم کر کے چلا گیا تھا, پھر یہ آیت نازل ہوئی, رسول اللہ نے اس کو بلایا واپس اور یہ آیت اس کے سامنے پڑھ کے سنائی. رسول اللہ نے بلایا کہ آؤ یہاں بیٹھو, دیکھو تمہاری وجہ سے ایک خوبصورت آیت نازل ہو. خوبصورت آیت نازل ہوئی کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اس کے رسول کی تو خدا اسے ان لوگوں کے ساتھ محشور کرے گا کہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئی, جو نبی ہیں, صدیق ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اور کتنے خوبصورت یہ دوست ہیں انسان کے,
اہل وفا, دیگر سوستگان بازی عشق را تنها نمی کنند.
جو وفادار لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے جن کے دل عشق کی لو سے جل رہے ہوتے
ہیں.
رسول اکرم کتنے مہربان ہیں, اپنے چاہنے والے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے.
امام زمان محبت تنہا نہیں,
امام زمانہ اپنے چاہنے والے کو نہیں چھوڑ سکتے. نہیں چھوڑ سکتے, امام زمانہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. فقط ایک چیز ہے, اطاعت. تم اطاعت کرو یہ سارے مناتے
ہو.
بس عزیز دوستوں, نوجوانوں, یہ جو ہم نے عہد و پیمان کی بحث کی آپ کے سامنے رکھی, ہم نے پانچ معاہدوں کی آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس کے اندر استغفار تھی, دعا تھی, خدا کی یاد, محبت خدا اور شکر خدا. اور ان تمام معاہدوں کا جو اصل محور ہے, اصل دنیا, وہ محبت خدا. یہ بات ذہن رکھیے گا کہ ایک محبت وہ ہے جس کا ادعا کیا جاتا ہے, دعویٰ کیا جاتا ہے, اور ایک محبت وہ ہے جو حقیقی ہے.
میلاد محبت حقیقی,
حقیقی محبت کا کیا معیار ہے, اور اس کو فقط زبانی محبت سے جدا کرنا, اس کا بیان کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نتیجے میں پتہ میں ہوگی بس میری پیروی کرو. اگر ہم خدا بندے عالم نہیں, ہم کیسے سمجھے کہ ہم خدا سے محبت کرتے سچی؟ اگر ہم مطلقاً مطیع ہو گئے خدا بندے عالم کے حقوق کے سامنے, دار اس کے دار گزار بن گئے ہماری محبت سے, یہ فائدہ, یہ اصول بھی ذہن میں رکھیے گا. محبت کا تعلق معرفت
سے,
یہ سر میں کروں کہ محبت کا سر چشمہ معرفت ہے, اطاعت کا سر چشمہ محبت.
بدون معرفت
معرفت کے بغیر نہ محبت ہوگی نہ اطاعت ہوگی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں امام کی طرف سے, اس میں دعا کی ابتدا کیا ہے، اللہم عرفت نفسک، خدایا مجھے اپنی معرفت نصیب کر دے. کیونکہ اگر تم مجھے اپنی معرفت عطا نہیں کرے گا میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا.
اللہم عرفت نبی،
اے خدا مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا کر دے. اگر میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پایا نتیجے تو اس کے جانشین اور خلیفہ حجت خدا کو نہیں پہچان پاؤں گا. خدا مجھے اپنی حجت کی پہچان عطا کر دے. اور اگر تم نے مجھے میری حجت سے اپنی حجت اور میرے ولی کی پہچان عطا نہیں کی نتیجے میں دین سے منحرف ہو جاتا ہوں. عزیز دوستوں، نوجوانوں، ایک بہت اہم جملہ میں نے کہا ہے، امیر المومنین کے بچوں خدا کی محبت اور معرفت کے پیچھے چاہیے.
اگر معرفت اور عمل کا سن میاں، محبت کا سن میاں، اطاعت کا سن میاں،
اگر معرفت آ جائے گی تو نتیجے میں لازمی طور پر محبت آئے گی، محبت آ گئی تو اطاعت خدا کو مقبول ہوگی. کسی کے بے احترام کی
چیزیں
جو منحرف ہو جاتا ہے، راستے سے ہٹ جاتا ہے، یقینی طور پر اس کی معرفت سچی نہیں. یہ جو ہم نے دعا پڑھی تھی آپ نے اس کو میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہماری مجلس کے اختتام ہوگا، اس کو پیشہ پڑھ رہی ہے اس وقت کو سب مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کہ جس کی ابتدا جدہ سے فرمائی تھی کہ اے خدا مجھے اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا کر دے تاکہ میں تیرے نبی کو پہچان سکوں، اپنے نبی کی معرفت دے دے تاکہ تیری حجت کو پہچان سکوں، اور اگر تیری حجت کو نہیں پہچانا تو میں اپنے دین سے بھٹک جاؤں گا. اس کو پڑھتے ہیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عرفنی نفسك فإنك وإن لم تعرف بنفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولا فإنك إن لم تعرف برسولك لم أعرف حجة. اللهم عرفني حجة فإنك إن لم تعرفني حجة ضللت عن ديني.
جانب پہ دستخانے میں عملی کے انتظام کیا گیا، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ نظر تناول سنوانی جائیے گا.